بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام کلام نور آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام منار نور نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے خبروں کا دوسرا بلیٹن. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر ہوگا. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے پیش کیا جائے گا، اور یادوں کے جھروں کے پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام انداز جہاں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی بعض عرب سربراہوں سے ٹیلی فون پر گفتگو. عید الفطر کی مبارکباد اور فلسطین بالخصوص غزہ کے عوام کی حمایت کا اعلان. امریکی صدر کی جانب سے پاکستان اور ہندوستان سمیت 25 ممالک پر جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط. مختلف ممالک کی طرف سے رد عمل. ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں متنازع وقت ترمیمی بل منظور. اپوزیشن کی جانب سے سخت مخالفت. اور پاکستان میں ایک ماہ کے اندر پہلی بار دہشت گردوں کے حملوں کی تعداد 100 سے تجاوز. 220 سے زائد جاں بحق، 250 سے زائد زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت مسعود پزشکیان نے اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے سربراہان مملکت سے ٹیلی فونی گفتگو میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کی، اور فلسطین بالخصوص غزہ کے عوام کی حمایت کا مطالبہ کیا. صدر مسعود پزشکیان نے بدھ کی شام اردن کے بادشاہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں امید ظاہر کی کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے نتیجے میں مسلمانوں میں اتحاد حاصل ہوگا، اور فلسطین بالخصوص غزہ کے مظلوم اور بے گناہ عوام پر اسلامی ممالک کی توجہ مرکوز ہوگی. صدر مسعود پزشکیان نے غزہ پر صہیونیوں کے وحشیانہ مظالم کے دوبارہ شروع ہونے، تل ابیب کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی اور غزہ والوں کو جبری طور پر کوچ کرانے کے ناپاک عزائم کی مذمت کی، اور کہا کہ ایران اور اردن کے وزرائے خارجہ کے درمیان گفتگو کا تسلسل بالخصوص فلسطین کے معاملے میں تہران اور عمان کے موقف کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے زور دے کر کہا کہ تہران عمان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں اردن کے بادشاہ عبداللہ بن حسین نے بھی ایران اور اردن کے درمیان تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وزیر خارجہ کو تہران کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ضروری احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے علاقے کے حالات کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان خطروں سے نمٹنے کے لیے جلد از جلد صدر ایران کے ساتھ ملاقات ممکن ہو سکے گی۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران انہیں عید الفطر کی مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ رمضان مبارک کی برکتوں کے سائے میں امت اسلامیہ میں اتحاد و یکجہتی دیکھی جا سکے گی۔ اس گفتگو میں شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے بھی دوست اور برادر ملک ایران کی قیادت اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایران کے دورے کی دعوت کا خیر مقدم کیا۔ صدر ایران نے امیر کویت نواب الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ہم تمام اسلامی ممالک کے ساتھ برادری کا احساس کرتے ہیں اور احادیث اور روایات کے مطابق ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کے لیے اہمیت کے قائل ہیں۔ اس موقع پر امیر کویت نے کہا کہ کویت بھی تہران کے ساتھ تعلقات میں اضافے کا خواہاں ہے اور صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے مثبت اور تعمیری رویے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے عید الفطر کے موقع پر بحرین کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں فروغ پر زور دیا۔ اس موقع پر بحرین کے بادشاہ نے بھی صدر پزشکیان اور ایرانی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور اپنے ماضی کے دورے ایران اور رہبر انقلاب اسلامی سے یادگار ملاقات کی یاد تازہ کی۔ بحرین کے بادشاہ نے ہمسایہ اور علاقے کے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کا خیر مقدم کیا اور صدر پزشکیان کے ساتھ جلد ملاقات کی امید ظاہر کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ میں قابض صہیونی حکومت کے بڑھتے ہوئے جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران، غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں، عید الفطر کے دوران صحافیوں کے منظم قتل اور مسجد الاقصی پر صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ قحط اور بھوک کے ذریعے فلسطینی عوام کی نسل کشی کی اپنی پالیسی ختم کرے۔ اسماعیل بقائی نے مغربی ممالک کی منافقانہ پالیسیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک کی جانب سے فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں پر خاموشی، ان کی دوغلی پالیسی اور قانون کی حکمرانی کے دعووں کی کھلی نفی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام ممالک، خصوصاً مسلم دنیا، فلسطینی عوام کے ساتھ نہ صرف زبانی یکجہتی کا اظہار کریں بلکہ عملی اقدامات بھی کریں تاکہ غزہ میں خواتین اور بچوں کے بے رحمانہ قتل عام کو روکا جا سکے۔ ایران اور روس کے نائب وزرائے خارجہ نے اختلافات کے حل اور ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کو ہٹانے کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک تک پہنچنے کے حوالے سے قریبی مشاورت کے جاری رہنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے سیاسی امور کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف کی ماسکو میں ہونے والی اس ملاقات میں روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف امریکی صدر کی دھمکیوں اور الٹی میٹم کو ٹرمپ کی طرف سے ایران پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی ایک چال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کا یہ رویہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے تہران اور واشنگٹن سمیت تمام فریقوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران اور روس کے نائب وزرائے خارجہ نے دوسرے ممالک کی شرکت کے ساتھ حالیہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے تنازعات کے حل اور پابندیوں کو ہٹانے کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک تک پہنچنے کے مقصد سے قریبی مشاورت کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ یاد رہے کہ مجید تخت روانچی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے نائب وزرائے خارجہ کی سیاسی مشاورت میں شرکت اور دو طرفہ ملاقاتوں کے لیے ماسکو گئے ہیں۔ امریکی صدر نے پاکستان اور ہندوستان سمیت 25 ممالک پر ٹیرف لگاتے ہوئے جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر امریکہ سمیت مختلف ممالک کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نے ٹیرف جنگ کو دنیا بھر میں پھیلاتے ہوئے پاکستان پر 29%، ہندوستان پر 26%، چین پر 34%، یورپی یونین پر 20% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب، قطر اور افغانستان پر بھی 10-10% ٹیرف عائد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش پر 37%، جاپان پر 34%، اسرائیل پر 17% اور برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد کریں گے۔ گاڑیوں کی درآمد پر 25% اضافی ٹیکس عائد کریں گے۔ جوابی ٹیرف میں امریکہ نے اپنے قریبی اتحادیوں کو بھی نہیں بخشا۔ یورپی یونین کو 20% ٹیرف کا سامنا ہے، جبکہ جاپان کو 24% کی شرح کا ہدف دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے جوابی ٹیرف کے نفاذ کی تاریخیں بھی الگ الگ ہیں۔ کم سے کم شرح جو کہ 10% ہے کا نفاذ 5 اپریل، جبکہ سب سے زیادہ شرح 9 اپریل سے لاگو ہوگی۔ امریکی ٹیرف پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرانسیسی حکومت کی ترجمان نے کہا ہے کہ یورپی یونین امریکہ سے تجارتی جنگ کے لیے تیار ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے جواب میں آن لائن سروسز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ امریکی جوابی محصولات کے جواب میں چین نے جمعرات کو کہا ہے کہ وہ اس کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ چین نے اپنے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے جوابی کارروائی کا بھی کہا ہے۔ جاپان کی وزارت تجارت جاپان کے وزیر تجارت یوجی موتو نے ان کے ملک پر لگائے گئے 24% جوابی ٹیرف کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یک طرفہ ٹیرف کے اقدامات انتہائی افسوسناک ہیں، اور میں پرزور درخواست کرتا ہوں کہ جاپان پر انہیں عائد نہ کیا جائے۔ یورپی یونین کی سربراہ ارسلا وان ڈیر لین نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے محصولات عائد کرنا عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اب مزید جوابی اقدامات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ اپنے مفادات اور اپنے کاروبار کا تحفظ کیا جا سکے۔ ٹیرف پر بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں، صارفین اور کاروباری طبقے کے اعتماد کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں اقتصادی سرگرمی سست پڑ سکتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف اٹلانٹا کے ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ کارپوریٹ مالیاتی سربراہوں کو توقع ہے کہ اس سال محصولات سے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ روزگار اور ترقی میں کمی آئے گی۔ تشویش میں مبتلا سرمایہ کاروں نے ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک جارحانہ انداز میں اسٹاک فروخت کیے ہیں، جس کے نتیجے میں فروری کے وسط سے اب تک امریکی اسٹاکس کی قیمتوں میں تقریباً 5 ٹریلین ڈالر کی کمی آ چکی ہے۔ ماہرین اقتصادیات خبردار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا حل بھاری ٹیرف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قیمتیں بڑھا دے گا اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ امریکہ کے اندر بھی اس پر رد عمل آ رہا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود متنازع وقت ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں 12 گھنٹے بحث کے بعد آخرکار منظور کر لیا گیا، جس کی حمایت میں 288 اور مخالفت میں 232 ووٹ پڑے۔ وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں منظوری کے بعد آج ہی راجیہ سبھا میں پیش ہوگا۔ اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس متنازع بل کی بھرپور مخالفت کی گئی، تاہم وہ وقف ترمیمی بل کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد مسلمانوں کو پسماندہ بنانا اور جائیداد حقوق کو غصب کرنا ہے۔ کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل آئین پر حملہ ہے، مودی حکومت ملک کو کھائی میں گھسیٹ رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں وقف بل کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بل آرٹیکل 25 اور 26 کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حکومت اور مسلم تنظیموں کا اندازہ ہے کہ وقف بورڈ کے پاس تقریباً 8,51,535 جائیدادیں اور 9 لاکھ ایکڑ اراضی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے پیش کردہ وقف ترمیمی بل میں مرکزی وقف کونسل اور وقف بورڈ میں غیر مسلم اراکین کو شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور اس سے حکومت کو متنازع وقف املاک کی ملکیت کا تعین کرنے کا اختیار مل جائے گا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پی آئی سی ایس ایس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک ماہ کے اندر پہلی بار دہشت گردوں کے حملوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی آئی سی ایس ایس نامی تھنک ٹینکس نے مارچ کے مہینے کے دوران 105 حملوں کی اطلاع دی، جس کے نتیجے میں 228 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 73 سیکیورٹی اہلکار 67 شہری شامل ہیں، جبکہ 88 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ مزید برآں 258 افراد زخمی ہوئے، جن میں 129 سیکیورٹی اہلکار اور اتنے ہی تعداد میں عام شہری شامل ہیں۔ مجموعی طور پر دہشت گردوں کے حملوں اور سیکیورٹی آپریشنز میں 335 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 86 سیکیورٹی اہلکار، 78 عام شہری اور عسکریت پسند شامل ہیں۔ مارچ کے مہینے میں 6 خودکش دھماکے ہوئے، جن میں 3 خودکش حملے بلوچستان میں، 2 خیبر پختونخوا کے پی کی میں اور 1 سابقہ فاٹا میں ہوا۔ یہ خودکش حملے حالیہ برسوں میں ایک مہینے میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں 59 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 15 عام شہری، سیکیورٹی اہلکار، جبکہ 33 عسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں پاکستان کے 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے ہیں۔ یاد رہے کہ جنوری کے بعد گزشتہ 1.5 دہائی میں یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے 2023 کے لیے دوسرا مہلک ترین مہینہ تھا۔ سہونی فوجی دسیوں بکتربند گاڑیوں کے ساتھ شام کے صوبے درعا کے مختلف علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سہونی حکومت کی فوج گزشتہ روز شام کے مختلف فوجی تنصیبات پر فضائی حملوں کے بعد بکتربند گاڑیوں میں صوبے درعا کے شہر نوی میں داخل ہونے کے علاوہ الجبیلیہ ڈیم کے اطراف واقع جنگلوں تک آگے بڑھ گئے ہیں۔ جولانی حکومت نے سہونیوں کے ان اقدامات پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس کے بعد علاقے کے عوام نے سہونی فوجیوں کے مقابلے کے لیے تدبیریں اپنانا شروع کر دی ہیں۔ سہونی حکومت کے اس اقدام کے خلاف شامی عوام کھڑے ہوئے ہیں، تاہم اسرائیلی فوجیوں نے انہیں کچلنے کے لیے جموں اور جابیہ پہاڑیوں پر گولہ باری کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کم از کم 400 سہونی فوجی صوبے درا میں داخل ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سہونیوں کی مسلسل جارحیت اور شام پر مسلط گروہ کی خاموشی سے پریشان عوام مختلف سطح پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ شام کے درا صوبے کی مسجدوں سے سہونی فوجیوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے اور عوامی تحریک شروع کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ گرد و پیش پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، سا ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمعین، انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، غربت اور تنہائی سے محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ ان تمام خواہشات کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے، حقیقی غربت کسے کہتے ہیں، تنہائی کیا ہوتی ہے اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالا تر کوئی لذت نہیں۔ اور سامعین، اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہیں اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah is our return La ilaha illa Allah Muhammad
رسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول
سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے خدا حافظ
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
فاطمہ منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
آسمان پر جا کے آیت بن گئی آسمان پر جا کے آیت بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
سجد کر کر کے خدا کو آپ نے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
سردار وہ ہے تیرے بچوں کا درد
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں، اور یہ ہیں روزنامہ ایران کی بعض اہم سرخیاں۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کی عالمی پیمانے پر مذمت کی جائے ایران۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کی مذمت۔ ایران اور روس جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکراتی طریقہ کار پر متفق۔ اور یمنی افواج نے امریکہ کا 17th ڈرون طیارہ مار گرایا۔ اور یہ ہیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے